السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جمعے کی جو بھی یہ اجتماع اہل ایمان کا ہوتا ہے، اس کا اصل مقصد تذکیر اور یاد دہانی ہے، اور یہی سیرت مطہرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے سے اہل ایمان کی تذکیر اور یاد دہانی وہ جمعے کے اجتماعات میں وہ کرایا کرتے تھے. انشاءاللہ اسی کے پیش نظر آج تذکیر اور یاد دہانی کے درجے پر ایک بڑے بنیادی اور اہم موضوع کو آج ہمیں سمجھنا ہے، اور وہ موضوع ہے کلمہ طیبہ، اس کا مفہوم اور اس کے تقاضے. دیکھیے، اس وقت جو بھی جمعے کے اس اجتماع میں ہم یہاں موجود ہیں، یا بحثیت مجموعی اگر پوری امت مسلمہ کے لحاظ سے بات کی جائے، تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ مختلف اہل ایمان کے درمیان ہو سکتی ہیں. صورتوں کا فرق ہوتا ہے، چال چلن کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح طرز کلام کا فرق ہوتا ہے، طرز رہائش کا فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہیں کہ جو کہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک شے ایسی ہے کہ جو کہ کامن ہے اس وقت اس اجتماع میں بھی جو بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں، اور بحثیت مجموعی امت مسلمہ میں، اور وہ اصل میں یہ پاکیزہ کلمہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی. اس وقت صورتحال یہ ہے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس وقت جو آبادی ہے وہ دنیا کی آبادی کا کم و بیش کوئی 23% ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اور اسلام دونوں وہ ہمیں پوری دنیا میں مغلوب نظر آتے ہیں. اور یہی وہ مرثیہ تھا کہ جو الطاف حسین حالی مرحوم نے اپنے اشعار میں یہ نقشہ کھینچا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گرنا نہ ابھر، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دے، اور مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو بہرحال اسلام اور مسلمان دونوں وہ ہمیں پوری دنیا کے لحاظ سے ایک مغلوبیت کی کیفیت ہے کہ جو کہ نظر آتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے. حالانکہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے بشرطیے کہ تم مومن ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ سبب اصل میں یہی ہے ہماری مغلوبیت کا, چاہے بحثیت اسلام یا بحثیت مسلمان, کہ ہم نے جو یہ کلمہ اختیار کیا ہے اس کا صحیح فہم ہم حاصل نہیں کر سکے. اور یہ ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں اس کلمے کے, وہ ہم نہیں جان سکے. جہاں تک علامہ اقبال مرحوم کا تعلق ہے, وہ تو لرز جاتے تھے, اور ان کا وہ شعر بڑا پیارا ہے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا, کہ جب میں اپنی زبان سے یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں, کہ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کے کیا تقاضے ہیں کہ جو کہ ادا کرنے پڑیں, اس کو جان کر میں لرز جاتا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کا جو اصل فہم ہے وہ ہم حاصل نہ کر سکے, اس کے تقاضے کیا ہیں, یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے عملی لحاظ سے, وہ ہم نہیں کر پائے, کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ایک مغلوبیت کی کیفیت ہے کہ جو کہ اسلام اور مسلمانوں دونوں کی کئی اعتبارات سے وہ نظر آتی ہے. انشاءاللہ آج کی مختصر نشست میں کلمہ طیبہ کا جو مفہوم ہے, اس کے جو دو جز ہیں لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ, ان دونوں جو بھی جز ہیں ان کی کچھ فہم کو ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے مجھ سے اور آپ سے, انشاءاللہ کچھ گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے مفہوم کے حوالے سے, یہ بات تو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ کلمہ یہ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے, یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, بنی الاسلام علی خمس. یہ حدیث بچپن سے ہمیں سکھائے گئے, ہمیں یاد بھی ہوگی, اور اس میں پہلی چیز کیا ہے, یہ کلمہ. لہذا یہ ارکان اسلام جو پلرز آف اسلام ہیں ان میں سے ایک بنیادی پلر ہے اور ایک رکن ہے. یہ کلمہ اصل میں کیا ہے, رب کے سامنے اس کی عبودیت اور غلامی کا اقرار نامہ ہے, کہ جس کے ذریعے سے ایک نان مسلم سے ایک مسلمان ہے کہ جو کہ بالکل ممتاز ہو جاتا, ایک فرق ہے کہ جو کہ واقع ہو جاتا. یعنی ایک مسلمان اس کلمے کے ذریعے سے وہ اللہ کی عبودیت میں اور اس کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے, اور نان مسلم سے غیر مسلم سے وہ بالکل ممیز ہو جاتا. اور بہرحال یہ ہے کہ اس کی جو اہمیت احادیث مبارکہ میں اس کلمے کی جو آئی ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنے چاہیے. ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو افضل ذکر آپ نے فرمایا, کہ افضل ذکر کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اسی کلمے کی تلقین ہے کہ جو کہ آپ نے فرمائی. پھر مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے, تین اعمال ایسے, ان میں سے ایک ہے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آ جانا. یعنی اگر کوئی ابھی نان مسلم ہے, غیر مسلم ہے, اور اگر وہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آ جائے تو اس کے تمام پچھلے گناہ وہ معاف ہو جاتے, تمام پچھلے گناہ اس کے اکاؤنٹ سے گناہ ہے کہ جو کہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے, یعنی ایک دم ابرپٹ چینج ہے کہ جو کہ اس کی زندگی میں وہ واقع ہو جاتا ہے, رونما ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک تو یہ کلمہ ہے کہ جس سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر دو باتیں اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی, ایک ہے حج مبرور, یعنی کہ جس کو قبول کر لیا گیا اللہ کی طرف سے وہ حج, اس کے بعد یعنی پہلے کے جو بھی گناہ ہیں وہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا عمل ہے اللہ کے راستے میں ہجرت اختیار کرنا, یعنی دین کی سربلندی کے لیے اگر اپنا مال و منال, اپنے بیوی بچے, اپنے کاروبار, اپنی زمین چھوڑنی پڑے اور کہیں دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑے, تو یہ تین اعمال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے پچھلے گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں, دار اسلام میں کلمہ پڑھ کے, یہ کلمہ, اسی طرح سے حج مبرور, اور اللہ کے راستے میں ہجرت اختیار کرنا. تو کلمہ طیبہ کی یہ بھی ایک اہمیت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے ہے. پھر یہ کلمہ طیبہ نام پر غور کریں, طیب کسے کہتے ہیں, پاک کو کہتے ہیں, کلمہ بات کو کہتے ہیں. تو یہ کلمہ طیبہ نام ہی اسی لیے ہے کہ یہ بندے کا سب کچھ پاک کر دیتا, یعنی گناہ, کفر, شرک, تمام جو بھی یہ پردے تبیز ایک بندے کے اوپر پڑ جاتے ہیں, یہ جیسے ہی کلمہ طیبہ وہ اپنی زبان سے نکالتا, لہٰذا اس کا نام طیبہ وہ ہے اسی لیے کہ وہ تمام بندے کے یہ کفر و شرک کے پردے وہ ہٹا دیتا ہے اور اس کو بالکل پاک کر دیتا ہے. دور جاہلیت کی جو بھی تاریکی ہے, جو بھی اندھیرے ہیں, وہ اس سے چھٹ جاتے ہیں. اسی طرح سے اس کلمے کی جو اہمیت کا چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ یہ انسانی شخصیت میں ایک بلندی, ایک ترفو, ایک اٹھان ہے کہ جو کہ پیدا کرتا ہے. اور اس بات کے لیے جو دلیل ہے وہ اصل میں ابتدائی جو آیات میں نے دو تلاوت کی ہیں سورہ ابراہیم کی, آیت نمبر 24 اور 25, اس میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الم ترى کیف, کہ نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ ضرب اللہ, کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی, یعنی کلمہ طیبہ پاکیزہ جو بھی کلمہ ہے بات ہے اس کی ایک مثال بیان. اور مثالیں قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں کہ تاکہ لوگ غور و فکر کریں, جو بھی مینٹل کیلیبر ہے انسان کا اس کے تحت مثالوں سے ایک گہری بات سمجھا دی جاتی. لہذا کلمہ طیبہ کو پاکیزہ نظریے یا کلمے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال کون سی بیان کی, کشجرۃ طیبہ, کہ جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے, اصلہا ثابت, اس کی جڑ ہے کہ جو کہ بڑی مضبوط ہوتی ہے, وفرعہا فی السماء, اور اس کی پھر شاخیں کہ جو کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے, آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ درخت پر اگر آپ غور کریں, ایک ہوتی ہے بیل, ایک ہوتا ہے درخت. فرق کیا ہے؟ بیل اوپر اوپر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے, اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی, جبکہ درخت جو ہے وہ اوپر پہلے نہیں پھیلتا بلکہ وہ اپنی جڑیں کیا کرتا ہے, زمین میں مضبوط کرتا, وہ نیچے پھیلتا ہے اور پھر جب وہ مضبوط جڑیں بنا لیتا پھر اس کی شاخیں ہیں کہ جو کہ بلند ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اصلہا ثابت, اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے, وفرعہا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان سے چھو رہی ہیں. لہٰذا یہ مثال کس کے لیے دی ہے؟ کلمہ طیبہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کہ جب یہ کلمہ پاکیزہ نظریہ انسان قبول کرتا تو انسان کی شخصیت میں ایک اٹھان پیدا ہوتا, ایک ترفو ہے کہ جو کہ اسے انسان کو نصیب ہوتا, اس کا طرز کلام اور اس کا طرز رہائش, اس کا چال چلن ہی بالکل 180 ڈگری تبدیل ہو جاتا. لہٰذا یہ شان ہے کلمہ طیبہ کے اختیار کرنے والے کی. اور مزید دیکھیے مثال چل رہی ہے کہ وہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ بڑے مضبوط شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں, تو تھی اکلوہا کل ہی نم بھی ربیہا, اور یہ پاکیزہ درخت وہ خوب پھل دیتا ہے اپنا رب کے حکم سے, اپنے رب کے حکم سے, یعنی ہر وقت کلہین, ہر وقت وہ خوب پھل ہیں کہ جو کہ لے کر آتے. یعنی یہ ہے کہ جب کلمہ طیبہ انسان کے اندر جمتا ہے تو یہ ہے کہ ذات کو بھی انسان کے فائدہ ہوتا ہے اور پوری دنیا اس پرسنالٹی سے, اس شخصیت سے استفادہ کرتی ہے. اور یہ ہے کہ وہ علم و حکمت کے سوتے ہیں کہ جو کہ فاؤنٹین اس کے اندر سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں, علم کے دھارے ہیں کہ جو کہ اس شخصیت کے اندر سے بہرے ہوتے, پوری دنیا اسے استفادہ کرتی. اور فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, کہ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں, وہ غور و فکر کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مثال ہے کہ جو کہ کلمہ طیبہ کی اہمیت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ان دو آیتوں میں ہمارے سامنے رکھی, اور شخصیت میں اٹھان ہے کہ جو کہ اس کلمہ طیبہ سے وہ پیدا ہوتا. پھر ذرا غور کریں کہ اتنا اہم یہ کلمہ ہے کلمہ طیبہ کہ 14 سال پہلے اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں تازہ کریں وہ جو ماحول ہے 14 سال پہلے کا عرب کا, عرب کی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے جب اس کلمے کی گونج جو ہے وہ عرب کی سرزمین پر سنائی دی تو یکدم ایک ہلچل ہے کہ جو کہ مچ گئی. اور الطاف حسین حالی مرحوم نے وہ شعر کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یعنی صوت ہادی وہ کیا تھا؟ وہ ہادی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صوت آواز کو کہتے ہیں. یعنی وہ صوت ہادی کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام کیا تھا؟ وہ میسج کیا تھا؟ کہ جس نے عرب کی سرزمین پر ہلچل مچا دی تھی, لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے, اور وہ آپ کی ایک دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لوگوں تم زبان سے صرف یہ کلمہ ہے کہ جو کہ ادا کر دو, لا الہ الا اللہ کہہ دو لہٰذا تم کامیاب ہو جاؤ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے کون, وہی کہ جو کہ آپ کے دم بھرتے تھے, جو جن کے آپ آنکھوں کے تارے تھے, وہی لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے. یعنی یہی عرب کے لوگ ہیں مشرکین مکہ کہ جو کہ نبوت ظہور نبوت سے پہلے آپ کو دو سرٹیفکیٹ دے چکے تھے, کون سے, الصادق والامین, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ صادق ہیں, کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, آپ امین ہیں. لیکن جیسے ہی ظہور نبوت ہوتا ہے اور قرآن کی دعوت آپ مشرکین مکہ کے سامنے بالخصوص رکھتے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے وربل اپوزیشن ہے کہ جو کہ ابتدا میں انہوں نے آغاز کیا, آپ کو ساحر کہا, کذاب کہا, مجنون کہا, شاعر کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ القابات ہیں کہ جو کہ آپ کو سننے کو ملے. اور یہی وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کہ جس نے عرب کے باطل نظام پر, فال سسٹم پر یہ تیشا بن کے جو ہے وہ چلا تھا, تیشا بن کے یہ گرا تھا. ان کا جو کلیکٹو لیول پر جو بھی تین گوشے ہوتے ہیں, پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم, ہر گوشے پر یہ تیشا بن کے گرا. یعنی ان کی لائف لائن کس پر تھی, تجارتی قافلے تھے یہ شام سے مکے سے شام, شام سے مکے, اور کیونکہ یہ 360 بت عین خانہ کعبہ میں رکھ کے بیٹھے تھے اس کے یہ متولی تھے, لہٰذا ان کی بڑی چوہدراہٹ تھی پورے عرب میں, ان کی بڑی سیادت تھی, بڑی عزت تھی, ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, بقیہ قافلے لٹتے تھے, انہیں لوٹا جاتا تھا. پھر 360 بتوں کے لیے جو حلوے مانڈے آتے تھے وہ بتوں کے اندر تھوڑی جاتے تھے, وہ کون استفادہ کرتا, وہ یہی مشرکین مکہ مفت کے حلوے مانڈے ان کو لگے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ جو دعوت تھی قولوا لا الہ الا اللہ کی, یہ انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ اس کو مان لیا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. تو لہٰذا یہ 360 بتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, مطلب یہ ہے کہ ہماری حیثیت نہیں رہے گی عرب کی سرزمین پر, ہمارے قافلوں کو لوٹا جائے گا اگر ہم نے یہ 360 بت جو ہے وہ باہر نکال دیے اس کلمے پر ایمان لا کر, پھر یہ مفت کے جو حلوے مانڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جبھی تو قرآن مجید میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر ہم نے اس محمد کی یہ بات مان لی, اس کی دعوت پر ہم نے لبیک کہہ دیا, تو نتختف من ارضنا, ہمیں تو زمین سے اچھا کیا جائے, ہماری سیادت چودراہٹ جو وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ تھا کہ جس نے عرب کی جو لائف لائن تھی, جو اکنامک سسٹم تھا, ان کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا, اس پر جو ہے یہ تیشا بن کے یہ گرا, اس کی جڑوں کو جو ہے وہ ہلایا. اور یہ ہے کہ کیا عظیم انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہوتا تھا. ایک کافر ہے وہ ابھی جانی دشمن ہے مسلمانوں کو, لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھنے کی توفیق اللہ کی طرف سے اسے ملتی ہے وہ بالکل شیرو شکر ہو جاتا, وہ بالکل بھائی بھائی بن جاتا, اور اس کلمے کی بنیاد پر جنگوں میں جو ہے وہ تلواریں جو ہے وہ نیچے ہو جاتی. یعنی یہ وہ انقلاب تھا کہ جو کہ ہوا, اور کیا تاریخ میں وہ واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت صحابہ کا اگر آپ مطالعہ کیجئے کہ اس کلمے سے کیا انقلاب جو وہ برپا ہوا. یعنی ایک باپ اور بیٹا وہ بیٹھے ہیں آمنے سامنے, باپ کون ہے, خلیفہ اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں شامل, اور سامنے جو بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے بعد میں. بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ ابا جان مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں کفار میں تھا آپ مسلمانوں میں تھے, اور ایک غزوے میں ہماری مٹبھیر ہوئی اور میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی, اور میں چاہتا تو آپ کی گردن مار دیتا لیکن میں نے لحاظ کیا کہ آپ میرے والد ہیں, میں نے چھوڑ دیا آپ. تو جو والد ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے کبھی نہ چھوڑتا تمہیں, تمہاری گردن مارتا. یہ وہ کلمہ تھا کہ جس نے واقعتاً وہ لکیر کھینچی تھی اس معاشرے میں, باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر, چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر. اسی طرح سے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اسی کلمے کی بنیاد پر. یعنی یہ وہ سلور اسپون میں پلنے والے یہ نوجوان تھے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی, یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ امیر گھرانے کے, اور ان کی امیری کی کیفیت یہ تھی یعنی ٹھاٹ باٹ ایسے تھے کہ ان کا جو لباس ہے وہ شام سے پتنی باہر ممالک سے سل کے آتے, ایک لباس جب پہن لیتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے, اتنی خوشبوؤں سے معطر ہوتے تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ سب گزرے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کان میں پڑی ہے, دار اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, یہ کلمہ پڑھنے کی سعادت مل گئی. اب والدین تو تھے نہیں, چچا کو پتا چلا تو یعنی گھر سے باہر نکالا ہے, نکل جاؤ یہاں سے, کون سے دین پر تم چلے گئے. تو اب وہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, نوجوان صحابی ہیں, نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں, گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آخری بار چچا کرتا ہے کہ موسیٰ تمہارے تن پر جو کپڑے ہیں یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی کے ہیں, انہیں بھی اتار کے جاؤ. اور روایت میں آتا ہے کہ بالکل برہنہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے. اور یہ کون ہے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی, یعنی جب یثرب کی کھڑکی کھلی ہے مدینہ کی اور 12 افراد ہیں کہ جو کہ وہاں پر حج کے موقع پر آئے اور دار اسلام میں داخل ہوئے, انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں کوئی مقری دیں, قرآن پڑھانے والا سمجھانے والا, تو کون گئے تھے, یہی موسیٰ بن عمیر اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ایک سال کی محنت سے 75 افراد وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے, اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی کہ آپ مدینہ آئے, ہم آپ کا استقبال کریں گے. وہ ونڈو کھل گئی مدینے کی, ورنہ اللہ کے رسول تو یثرب وہاں گئے تھے, طائف گئے تھے, لیکن طائف میں وہ ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو کہ 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہوا, اتنا ظلم و ستم. لیکن یہ ہے کہ یہ مدینے کی کھڑکی کھلی, وہ کس کی بدولت, موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, 75 افراد دار اسلام میں داخل. لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے کلمے کی بنیاد پر بالکل برہنہ ہو کے گئے. اور یہی وہ موسیٰ بن عمیر ہے کہ جب غزوہ احد میں 3 ہجری میں جب شہادت کی خبر آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس, اور صحابہ کرام نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول موسیٰ شہید ہو گئے, اور شہیدوں کو تو اسی لباس میں دفنایا جاتا ہے کہ جو تن پر لباس ہوتا ہے, اور مسئلہ اب یہ ہے کہ اتنا ایک ہی چادر ہے موسیٰ بن عمیر کے تن پر, اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر ڈھانکے تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں, پاؤں ڈھانکے تو سر ننگا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ کے سر کو چادر سے ڈھانک دو اور پاؤں کو گھاس پھوس سے ڈھانک. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ سلور اسپون میں پلنے والا یہ نوجوان کلمہ طیبہ کو اختیار کرتا ہے تو کس کیفیت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا, یہ ہے اصل میں کلمہ طیبہ وہ کیفیت. پھر ایک غلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, وہ واقعات واقعتاً بڑے ایمان افروز ہیں, دل میں نرمی پیدا کرنے والے. یعنی دنیا میں کوئی پروٹوکول نہیں حضرت بلال کے لیے, نہ 3 میں نہ 13 میں دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے. حبشی غلام امیہ بن خلف مالک, اور دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح سے زد و کوب کرتا ہے بدبخت امیہ بن خلف, صحرا کی عرب کی تپتی ہوئی ریت پر ننگے پیٹ لٹھا کر اوپر بھاری پتھر رکھے جو ہنٹر برساتا تھا, کوڑے برسا کے وہ تھک جاتا تھا, اور حضرت بلال کوڑے کھا رہے ہیں اور زبان پر کیا ہے, احد ان احد احد ان احد احد ان احد. یہ وہ توحید کا علم ہے کہ جو کہ بلند کر رہے ہیں, تکلیفیں جھیل رہے ہیں. لہٰذا یہ حضرت بلال ہیں, اور کس طرح سے اس کلمہ طیبہ نے ان کو وہ اعزاز دیا کہ مؤذن بلال قرار پا گئے, اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا اعزاز, اور پھر وہاں پر اذان دینے کا اعزاز, اور پھر وہ اعزاز کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بلال میں جنت میں اپنے آگے تمہاری قدموں کی آہٹ ہے کہ جو کہ سن رہا ہوں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت بلال آتے تھے تو حضرت عمر فاروق سیدنا بلال کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. یہ ہے اسلام, اس کلمے نے جو اعزاز بخشا ہے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ, تکلیفیں برداشت کی. پھر پھر ایک بڑے شریف لوہار تھے خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ. اس کلمے کی جو بھی انقلابی کیفیات ہیں میں آپ کے سامنے وہ چھلکیاں رکھ رہا ہوں, ورنہ سیرت میں یہ داستان عظیمت بھری پڑی. شریف لوہار, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا خباب بن الارث نے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ دار اسلام میں داخل ہوئے تو مکے کے بڑے بڑے سردار آئے, انہیں کی پھٹی پر آئے, انہیں سے انگارے نکلوائے پھٹی کے, دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھایا گیا, اور ان کو آپشن دیا گیا کہ یا تو ہمارے آبا و اجداد کی دین میں واپس آ جاؤ, کفر کرو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ, یا ننگی پیٹ ان انگاروں پر لیٹ جاؤ. اور خباب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کرتا اتار کے ننگی پیٹ انگاروں پر لیٹا ہوں, اور ان دہکتے ہوئے انگاروں سے میری کمر کی کھال کٹی ہے, چربی پگھلی ہے, اس سے جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے, پھر میری جان کی خلاصی ہوئی. یہ وہ تکالیف ہیں کہ جو کہ اس کلمے کی بنیاد پر وہ عظیم ہستیوں نے, کہ جو برائٹ سٹارز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ستارے ہیں, انہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی. پھر مکے کی سرزمین پر ایک خاندان ہے آل یاسر, کس طرح سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ابو جہل بدبخت ظلم و ستم کرتا ہے پورے خاندان کے سامنے, جب وہ یعنی توحید کا علم بلند کرتی ہیں اور کفر نئی زبان پر لاتی ہیں, تو یعنی یہ ابو جہل بدبخت نے نیزے سے شرمگاہ پر نیزہ مار کر جو ہے وہ شہید کیا, پہلی شہید خاتون مکے کی سرزمین پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ان کے شوہر کو لایا گیا حضرت یاسر کو, اور یہ ہے کہ انہوں نے بھی یعنی شرک کو قبول کرنے سے انکار کیا. ان کے دونوں پاؤں دو مختلف اونٹوں پر باندھے گئے, دونوں ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر باندھے گئے, اور چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا. اب آپ امیجن کریں کس طرح سے لاش کے پرکشے ہیں کہ جو کہ اڑے ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اہل ایمان کو, اس وقت تعداد کم تھی, کہ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے, نو ریز ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفنس, اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے. لہٰذا یہ ہے کہ ہاتھ بندے میں ہیں, صبر کر رہے ہیں آل یاسر پورا خاندان, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا, اور اللہ کے حکم کی پیروی ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کی وہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس برو یا آل یاسر انما موعدکم الجنہ, اے آل یاسر تم صبر کرو, اور صبر کے بدلے میں اللہ کا وعدہ وہ جنت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تکلیفیں برداشت کی, کیا وجہ تھی مجھے بتائی, کیوں اتنے تکلیفیں برداشت کی؟ وہ اس کلمے کے تقاضے تھے کہ جو کہ عرب کی سرزمین پر اہل ایمان اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. یہ جان جھوکوں کا کام ہوتا تھا 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں یہ کلمہ پڑھنا. آج تو ہم ہزار دانوں پر یہ تسبیح جو ہے وہ کر دیں لا الہ الا اللہ کی, کوئی چنا تک نہیں لگے گا, لیکن عرب کی سرزمین پر یہ جان جھوکوں کا کام ہوتا تھا. جو بھی کلمہ پڑھتا تھا سوچ سمجھ کے پڑھتا تھا, اسے پتا تھا کہ یہ پھولوں کی سیز نہیں ہے, یہ کانٹوں بھرا بستر ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتا اس کا صحیح فہم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو اختصار کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کا جو مفہوم ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا, بڑا مختصر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی سمجھیے. اصل میں نے عرض کیا کہ اس کلمے کے دو جز ہیں نا, پہلا جز کیا ہے لا الہ الا اللہ, اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ, غور کیجئے, پہلے کیا ہے نفی ہے اور پھر اس بات ہے, لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ کیا ہے, یہ نفی ہے, نگیشن ہے, اور الا اللہ یہ کیا ہے, ایک اللہ کو ماننا, یہ اس بات ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ پہلے ڈسٹرکشن ہوگی پھر کنسٹرکشن ہوگی. مثال میں آپ کو دوں کہ کوئی بوسیدہ عمارت ہے, اس پر آپ نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے, پہلے کیا کریں گے, پہلے بوسیدہ عمارت کو ڈسٹرکشن اس کی ہوگی, اس کو توڑیں گے, اس کی تطہیر کریں گے, اور پھر نئی تعمیر ہے کہ جو کہ ہوتی. تو یہی اصل میں کیفیت ہے لا الہ الا اللہ کی, کہ پہلے تمام معبودان باطل کی کیا کرو, نفی کرو, اس دل سے تمام جو بھی باطل معبود ہیں ان کی محبت جو ہے وہ نکالو, پھر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ اس دل میں آئے گی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. لہٰذا یہ خلوت ہے دل کی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ غیور ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ تمام دنیاوی محبتوں کے ساتھ اس کی محبت کہیں ایڈجسٹ کر دی جائے, قطن نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو پہلا جز ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے, نفی ہے، شرک کی نفی، اور پھر الا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ توحید کا اس بات ہے، اور لا الہ یہ الہ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ہستی کے جس کو ضرورت کے وقت جو ہے وہ پکارا جائے، وہ ذات کے جس کو ضرورت کے وقت اس کی طرف جو ہے وہ لپکا جائے. اور قرآن مجید میں یہ الہ کے مفہوم کو بڑے جلالی انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر واضح فرمایا تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60-64 ہے، بڑا جلالی انداز ہے. اور لوگوں کو جھنجوڑا گیا ہے مشرکین مکہ کو، میں الفاظ وہ آپ کو سناؤں، فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ کہ کون ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کس نے تمہارے لیے یہ بارونق باغات ہیں کہ جو کہ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور تم اس لائق نہ تھے کہ تم ان باغات کو جو ہے وہ اگاتے. آئلہ ما اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے، معبود ہے اللہ کے سوا کہ جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم ہو کہ جو اس اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو برابر کیے دے رہے ہو. پھر دیکھیں الفاظ کیا، امن جعل الارض قرارا، کس نے جو ہے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، کس نے یہ نہریں اس کے درمیان جاری فرما دی، وجعل لها رواسیا، کس نے یہ پہاڑ ہے زمین پہ نصب کر دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک دبیز پردہ ہے کہ جو کہ حاجز، ایک آڑ وہ بنا دی. آئلاؤ ما اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ الہ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت ہے کہ جو کہ نہیں جانتے. پھر آگے ارشاد ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعاؤ، کون ہے کہ جو کسی بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، اس پر لبیک کہتا ہے، اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے کہ جو کسی کی برائی کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، کس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. آئلہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ جس نے یہ سارے کام کیے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہو کہ جو کہ تم نصیحت پکڑتے ہو. لہٰذا یہ ہے کہ بار بار آئلہ مع اللہ، آئلہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، یہ فکر ہے کہ جو کہ دلائی گئی کہ تمہارا معبود وہ ایک معبود ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہاں دنیا میں آ کے انسان اپنے معبودوں کو تبدیل کر لیتا ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کا جو اصل رب ہے کہ جس کا اقرار وہ عہد الس میں عالم اربع میں کر کے آیا، ہم سب کر کے آئے، یہ ماحول ہمارے رب کو تبدیل کر دیتا ہے. کبھی یہ نفس انسان کا الہ بن جاتا ہے. اور قرآن مجید میں دو دفعہ یہ الفاظ آئے کہ ارائیتا یا فرائیتا من اتخذ الہو ہواو، کیا نبی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کیا مطلب بھائی، معبود تو اصل میں اللہ تھا، اس کی حکمرانی چلنی چاہیے تھی اس نفس پر، لیکن یہ ہے کہ اس پر حکمرانی کس کی چل رہی ہے؟ 5-6 فٹ کے جسم پر یہ نفس کی حکمرانی چل رہی ہے. انسان رب چاہے زندگی بسر نہیں کر رہا، من چاہے زندگی بسر کر رہا ہے. من چاہ رہا ہے تو صبح فجر میں آ گیا، من نے چاہا آرام کرو، فجر کی نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی، ایک ایک مہینے تک جو ہے وہ رخ نہیں کیا. لہذا یہ کون سی چاہت ہے؟ یہ من کی چاہت ہے، یہ رب کی چاہت نہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ نفس الہ بن جاتا ہے، مال معبود بن جاتا ہے. جبھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تئیسا عبد دینار و عبد درہم، ہلاک و برباد ہو جائے کس کا بندہ؟ دھرم و دینار کا بندہ، کہ جس نے رب بنا لیا مال کو، اسی کے لیے سب کچھ کر رہا. تو یہ ماحول انسان کے رب کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے. لہذا اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا، کہ اپنی ذات میں بھی اللہ تعالی کو معبود مان کر کے، یعنی اسی کی عبادت میں، اسی کی غلامی میں، محبت کے جذبے کے ساتھ، ہر حکم کے سامنے بندہ کیا ہو جائے؟ سجدہ ریز ہو جائے. یہ ہے پہلا تقاضا اس لا الہ الا اللہ کا اپنی ذات کے اعتبار سے. پھر اسی بندگی کی دعوت جو ہے وہ دوسروں کو بھی دے، دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. وہ کیسے بچائے گا؟ قرآن کا میسج ہے کہ جو کہ دوسروں کو بھی پہنچائے گا. یہ دعوت، تبلیغ، یہ ہمارے کندھے پر، یہ فرض کے درجے پر، یہ فرائض کے درجے پر، یہ باتیں ہمیں ادا کرنا ہے. پھر یہیں تک اکتفا نہیں کرنا، تقاضا یہ ہے اس کلمے کا، اس جز کا، کہ اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. یہ جو معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، یہ جو کلیکٹو لیول ہے انسانی زندگی کا, وہ تمام تابع ہو جائیں کس کی تعلیمات کے, وہ اللہ کی تعلیمات. اللہ جو ہے وہ ہر گوشے میں بڑا ہو جائے, یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا. اور دوسرا جو جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر جو اللہ کی بندگی ہوگی وہ بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ذریعے سے ہوگی. کیونکہ زمین پر اللہ کے ریپرزینٹیٹو کون ہیں, نمائندے کون ہوتے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں. اور رحمت للعالمین اور ہر لحاظ سے ہر گوشے کے لیے رول ماڈل میرے اور آپ کے لیے کون ہے, امت مسلمہ کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے رسول کے ماننے کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے. تو دو بڑے کام ہیں کہ جو کہ مسلسل ہمیں حیات مبارکہ میں ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک وہ نظر آتے ہیں. اور کسی بھی مکتب فکر کو ان دو اعمال سے اختلاف نہیں ہو سکتا. پہلا کام کیا ہے, دعوت دین. یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے فرض کے درجے پر, جیسے نماز فرض ہے نا, اسی طرح سے یہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات دینا, دعوت پہنچانا, یہ فرض کے درجے پر. نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے روزے قیام. لہٰذا یہ دعوت دین. اور دوسری جو ذمہ داری اللہ کے رسول نے ادا کی ہے, ایک اجتماعیت کو قائم کر کے صحابہ کرام کی جماعت بنا کر. اور وہ دوسری ذمہ داری جس کے لیے اگر میں دو سوال کروں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورا جو یہ ہاؤس ہے اس کا جواب وہ ایک ہی ہوگا, ہم سب ایک پیج پر ہوں گے. لہٰذا اس دوسرے فریضے کے لیے دو سوال اگر میں آپ سے کروں, پہلا سوال یہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے, اس کا مالک کون ہے, تو گارنٹی کے ساتھ جواب کیا ہوگا ہم سب کا, وہ اللہ. اور دوسرا سوال یہ کیا جائے, جب اونر اللہ ہے زمین کا, مالک اللہ ہے, تو اس پر کس کے احکامات چلنے چاہیے, کس کے احکامات لاگو ہونے چاہیے, امپلیمنٹ ہونے چاہیے. لوجیکل سی بات, عقلی بات ہے. میں کسی فرم کا اونر ہوں, میں نے لیبر کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ لگائے ہیں, تو لیبر کو اس چارٹ کو فالو کرنا ہے, میرے احکامات کی پیروی کرنی ہے تو میں اونر کہلانے کے لائق. تو اللہ کی زمین, تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے, اللہ کے. اور یہ وہ فرض منصبی ہے اللہ کے رسول کا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرپز آف ڈیسنٹ, جو مقصد نزول ہے, بیست ہے, وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا الہدا, ایک دین حق, حق پر مبنی نظام, جس سسٹم دیا اللہ کے رسول کو. کیوں, اس پر جو ہے وہ مکالمے لکھ دینے کے لیے, اس کو سونے کے تاروں سے لکھ کے اور میوزیم میں سجانے کے لیے, اس پر تھیسس جو ہے وہ کرنے کے لیے اور یونیورسٹیز کی نظر کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ قرآن اپنی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے, اللہ کے احکامات اپنا نفاذ چاہتے ہیں اللہ کی زمین. لہذا جیسے اللہ بڑا ہے, اسی طرح اللہ بڑا ہو اس 5-6 فٹ کے جسم پر بھی اور پوری زمین پر بھی. اور یہی وہ فرض منصبی ہے اقامت دین, اسٹیبلشمنٹ آف دین, کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعیت بنا کر اور جو اساس ہے وہ قرآن مجید کو بنا کر. اور کیا وہ انقلاب برپا ہوا کہ 8 ہجری میں جال حق و وضاحق الباطل کا نقشہ وہ سامنے آ گیا, اور یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی تھی, اس نے عرب کی سرزمین پر واقعتاً اس کلمہ طیبہ کے جو تقاضے تھے اسے ادا کر دیا. اور پھر اللہ کے رسول نے اس دین کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایکسٹینڈ کر دیا, اور یہ بتا دیا کہ یہ دین جو ہے وہ صرف عرب کی زمین پر نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ پوری زمین اللہ کی ہے, تو اس پوری زمین پر اللہ کے احکامات چلیں گے. اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا, یہ میں اور آپ ادا کریں گے. جس نے بھی اللہ اس کے رسول کو مانا ہے, اس کے کندھے پر یہ فرض کے درجے پر ہے, ایک ایسی اجتماعیت سے جڑ کر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ سیرت مطہرہ سے اخذ شدہ, اس پر جو ہے وہ پھر پورا لائن آف ایکشن وہ بنے اجتماعیت کا. اللہ تعالیٰ ایسی اجتماعیت سے ہمیں جڑنے کی توفیق دے, اپنے جو بھی دینی تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی ادائیگی کے ہمیں صحیح طور پر توفیق نصیب فرمائے, اور جو بھی دین اور خاص طور پر کلمہ طیبہ کا جو بھی یہ مفہوم اور اس کے تقاضے ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں گامزن فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.